أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران و خواران کو درس قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ حجرات کی کل ہم نے 12 آیتوں کی تلاوت کر لی تھی، اور آج ہم آیت نمبر 13 سے آغاز کریں گے. کل کی آیات کے سورہ حجرات جیسا کہ ایک بہت جلیل القدر سورہ ہے، اور اس میں اخلاقی حوالے سے بہترین اصول بیان ہوئے ہیں. جیسا کہ کل کی جو آخری آیات تھی کہ جس میں کسی قوم کو کسی دوسری قوم کا مذاق اڑانے سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مسلمانوں کے لیے جس طرح کے رویے کا اللہ نے، جس طرح کا اصول خدا نے بیان کیا ہے، جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے اور ان اصولوں کے مطابق انسان زندگی گزارے، اگر معاشروں کے اندر یہ اصول رائج کر دیے جائیں، تو ایک ایسا پرسکون معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جہاں انسان ایک دوسرے کے لیے امن و سلامتی کا باعث بنیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین رویوں کے ساتھ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا. آج آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 13 سے. آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ کھول لیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے. جن کے پاس اپلیکیشن میں قرآن ہے وہ اپلیکیشن قرآن کی کھول لیں، بلاغ القرآن، اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ یقیناً خوب جاننے والا باخبر ہے. انسان کو جو مختلف قوموں اور برادریوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ تقسیم ایک دوسرے پر فخر جتلانے کے لیے یا بنیادی ضروریات کو مختلف طبقات کی شکل دے کر تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو مختلف شعوب میں مختلف قوموں اور قبائل میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ فقط پہچان کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے کہ کس قوم سے ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، فقط یہ تعارف کے لیے ہے. باقی معیار عزت کسی قوم سے ہونا، کسی نسل سے ہونا، کسی خاص قبیلے سے ہونا، یہ عزت کا معیار اللہ نے قرار نہیں دیا. اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، خدا کے دین میں اللہ کے اصول اور اس کے قانون کے مطابق عزت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی اللہ کے نزدیک کردار اور اخلاق سے انسان کی قدر و قیمت بنتی ہے. رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی قدر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاہ ہے تو اس کو اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، یا اسی طرح کسی کا دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اگر کم ہیں یا غریب شمار ہوتا ہے، فقیروں میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ خدا کے ہاں بھی اس کی عزت اور اس کا معیار، یاد رکھی گا یہ جو کہتے ہیں نا خدا کے ہاں عزت، تو جب اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، جب اسلامی حکومت قائم ہوگی، جب معاشرے کے اندر اسلامی اقدار حاکم ہو جائیں گے، تو اس معاشرے کے اندر بھی قبائل اور شعوب فقط تعارف کے لیے ہوں گے، معیار عزت اسلامی معاشرے میں تقویٰ ہوگا. بس اللہ یقیناً خوب جاننے والا باخبر ہے. آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. بدو لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ جو اعراب ہیں، بادیہ نشین ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، کہہ دیجئے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں ایمان اور اسلام کا عنوان کے حساب سے، معنی کے حساب سے ایک فرق بیان ہوا ہے. اور ایمان کس کو کہتے ہیں اس کا اگلی آیت میں اس میں تعارف کروایا ہے کہ مومن ہوگا کون، صاحب ایمان ہوگا کون. اس یعنی جب یہ بادیہ نشین عرب جو ہیں انہوں نے آ کے جب اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دے دی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ تم یہ مت کہو کہ ایمان لائے ہو، تم اسلام لائے ہو، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دیکھیں پہلا مرحلہ تھا اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرنا، قیامت کے بارے میں یقین کا اظہار کرنا، یہ ایمان لانا، ایمان مکمل ہو، اسلام مکمل ہو گیا، یعنی تم اب اسلام میں داخل ہو گئے ہو. اب ایمان کے دلوں میں داخل ہونے کے لیے پہلا کام کیا بتائے اسی آیت کے اندر، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، تو وہ تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، اللہ تمہارے اعمال کم نہیں کرے گا، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو. تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. مطلب کیا؟ اب جب کہ اس سے پہلے کہ اگر تم آ جاؤ اس طرف، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، تو اس سے پیچھے اگر تم سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں، تم سے کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، تو ان کے بارے میں فکر مند مت رہو، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی صفات بتائی ہیں. یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میرے اندر میں اس وقت صاحب ایمان ہوں یا صاحب اسلام ہوں، تو یہ قیامت تک کے لیے معیار اس آیت کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے. میں اور آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں کہ اس وقت ہمارے دلوں میں اسلام ابھی آیا ہے یا ایمان بھی آ چکا ہے، معیار اب اس آیت کی طرف متوجہ ہے. آیت نمبر 15 سورہ حجرات، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، یہی لوگ دعوے ایمان میں سچے ہیں. دیکھیں کہ اگر اسلام قبول کیا ہے تو اب کیا ہے پہلا مرحلہ؟ شک نہ کریں, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, شک نہ کریں, یعنی پھر شک نہ کریں اس کے اوپر, ایسا نہ ہو کہ ان کے قدم ڈگمگا جائیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو وہ اس راستے کو ترک کر دیں, ایسا نہ ہو کہ اگر بعض اوقات کسی دنیاوی نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے ایمان کا چپٹر کلوز کر لیں, ایسا نہ ہو کہ گھر میں صاحب ایمان ہو اور مارکیٹ پہنچنے کے بعد جب کوئی اچھا فائدہ نظر آنے لگے تو حکم خدا اور رسول کو بھول جائے. نہیں, لم یرتابو, وہ پھر شک نہ کرے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اگلی صفت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کریں. جان کا جہاد کیا ہے؟ عملی طور پر خود جا کے کوشش کرنا, اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو داخل کرنا, جانا میدان عمل میں پہنچنا. ضروری نہیں ہے کہ یہ تلوار والا جہاد ہو, اسلحے والا جہاد ہو. عین ممکن ہے کہ جیسے اس وقت یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے تو اس وقت جہاد ہے, ہسپتالوں میں خدمت کرنے والے جہاد کر رہے ہیں, جو اس وقت ڈاکٹر نرسیں اور جو لوگ اس وقت خدمت کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں, وہ میدان جہاد میں ہیں, وہ جانی طور پر خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا, جانی جہاد فقط تلوار چلانا, فقط میدان رزم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر بات کرنا جہاد ہو, بالخصوص ایسے موضوعات پر کہ جو عوام جن کو سننا نہیں چاہتی, کہ جو دین کا حقیقی ایسی باتیں ہیں عوام کا ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انبیاء کے دور میں ایسا ہی تھا, انبیاء جب تشریف لاتے تھے اور آنے کے بعد جب انبیاء آ کر بات کر رہے ہیں اور ان کی بات کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے, حتی پتھر مارنا, ان کے اوپر طرح طرح کی اذیتیں دینا, یہ بھی ایک جہاد ہے زبان کا, میدان میں آ کر جہاد کیا. خدمت انسانیت بھی جہاد ہوگا کسی موقع پر. اس طرح بہت سارے اس کی شکلیں بن سکتی ہیں. پھر کہا بھی اموالہم, اپنے مال سے جہاد کریں, اپنے مال میں موجود حقوق کا ادا کرنا, خمس زکوٰۃ کا ادا کرنا. معاشرے کے پسے ہوئے غریب اور جو لاچار طبقہ ہے, جو معذور طبقہ ہے, جو محروم طبقہ ہے, اس کی مدد کرنا, اس کی کمک کرنا, اپنے اہل و عیال کا, اپنے رشتہ داروں کا, یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا, یہ مالی جہاد ہے اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون, جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں, اولئک هم الصادقون, یہی سچ بولنے والے ہیں, یہی اپنے ایمان ہونے کے دعوے میں سچے یہی لوگ ہیں. آیت نمبر 16, قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. کہہ دیجئے, کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو جبکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. وہ بدو جب آئے تھے اور انہوں نے کہا ہم تو ایمان لا چکے ہیں, پھر جب آیت اتری اور بتایا کہ ایمان کا مفہوم یہ ہے, اس کے باوجود اصرار کرنے لگے نہیں, ہم تو کہ ہم سچے دل سے ایمان لا چکے ہیں, یعنی ہم اپنے دل کے بارے میں, جیسے ہوتا ہے بعض لوگ اپنے دل کے بارے میں گارنٹی دینا شروع کر دیتے. یہاں پر پھر خدا نے کہا کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو, یعنی اللہ کو معلوم نہیں ہے, کیا اللہ تمہارے دلوں کا حال نہیں جانتا؟ خدا تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز سے واقف ہے, اللہ تو ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. تو لہٰذا اللہ کو اطلاع دینا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید کہ نام آ جائے تو تب جا کے قبول ہوگا, کوئی عطیہ دے دیا ہے تو اوپر نام لکھوا دیں, اس کے اوپر نام آ جائے تب جا کے ایسا لگتا ہے کہ قبول ہوگا, نام لے کے دعا کرے تب ہی قبول ہوتا ہے. نہ عزیز امن, خدا جانتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے, بس اللہ کو اطلاع تو نہیں دے رہے اپنی دینداری کی اطلاع. تو اس آیت میں جو ان بدوں سے جو بات ہوئی, اور ظاہر ہے کہ یہ اصول ہے, کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو, بلکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے واقف ہے, اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. آیت نمبر 17, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, کہہ دیجئے مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ, بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایمان لایا ہے تو کوئی احسان نہیں ہے, جیسا کہ وہ کہ تم ایمان بدوں کہتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو تم رسول اللہ پر احسان نہ جتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے, بلکہ اگر تم سچے ہو, اگر تمہیں اس ایمان کے بارے میں پتہ ہے, تم اس ایمان کی اہمیت کا تمہیں اندازہ ہے, اسلام کے اہمیت کا اندازہ ہے, تم اگر ان چیزوں کو سمجھتے ہو تو پھر یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. یاد رکھیں معاشرے میں میرے اور آپ کے درمیان بعض اوقات کیا ہوتا ہے, دین کی کوئی چھوٹی موٹی خدمت کرنے کے بعد بندہ احسان جتانا شروع کر دیتا ہے, کسی دینی ادارے کی خدمت کر کے احسان جتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا ہے, میں نے تو ان کے لیے یہ کیا ہے, فلاں کام کیا ہے, اتنے پیسے دے دیے ہیں, اتنا کام کیا ہے, بڑی خدمتیں کی ہیں. عزیز اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے, رسول اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر تو سچے ہو, اگر تم اپنے صاحب ایمان ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. آیت نمبر 18 آخری آیت ہے سورہ حجرات کی, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بتحقیق اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. اگر سوچیں ہمارے دلوں میں یہ بات نقش ہو جائے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس پر اللہ نگاہ رکھنے والا ہے, تو پھر زندگی کا جو رخ ہے وہ کس قدر سیدھا ہو جائے گا, کس قدر پرسکون ہو جائے گا انسان, پھر گناہ کی طرف نہیں جائے گا, پھر نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. جس قدر اعتبار اس بات پر آئے, جس قدر ایمان اس بات کی طرف آئے کہ اللہ خوب نگاہ رکھنے والا ہے اس کے بارے میں جو ہم کر رہے ہیں, جو بھی ہم انجام دیں گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے, اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے. سورہ حجرات کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. اگلی سورت سورہ قاف ہے, آغاز کرتے ہیں اس کی تلاوت کا. غالباً اس سورت میں 45 آیات ہیں, تو انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے شان والے قرآن کی. آیت نمبر 2, بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود انہی میں سے ایک تنبیہ کرنے والا ان کے پاس آیا تو کفار کہنے لگے یہ تو ایک عجیب چیز ہے. اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے ہوا ہے, قاف سے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا, حروف مقطعات جو ہیں وہ یہ قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں, حروف ہیں کہ جو خدا اور اس کے پیغمبر کے درمیان میں راز ہیں. راسخون فی العلم معصومین اور رسول اللہ کے علاوہ اس کے مفہوم کو نہیں جانتا کوئی بھی. بس قرآن کی قسم کھائی ہے اس سورت کے آغاز میں, قرآن کی قسم. اس سورہ قاف کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے لیے, رسول اللہ اس سورت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اکثر جمعے کے نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. اب مشرکین جو تھے, مکہ کے مشرکین, وہ اس بارے میں کہ یہ رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. کیوں؟ ان کے ذہن میں آتا تھا کہ ایک انسان کیسے اللہ کا فرستادہ ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیچ کا ایک انسان وہ رسول ہو, وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو. یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا. اگلا اعتراض ان کا کیا, آیت نمبر 3, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آیت نمبر 3 میں ہے, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بڑی بہت بعید بات ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, جب ہم مر جائیں گے, فوت ہو جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, اور ہم مٹی ہو جائیں گے, ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, یہ واپسی بہت بعید بات ہے, یعنی بڑی, یعنی ایسی بات ہے کہ نہیں ہونے والی لگتی ہے. یعنی ان کا یہ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جب رسول اللہ بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس پر اظہار تعجب کرتے تھے. آیت نمبر 4, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کم کرتی ہے اس کا ہمیں علم ہے, اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے. یعنی اگر کسی انسان کے بدن کو جب مرنے کے بعد جب وہ زمین میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس کے جسم میں سے جو جو کم کر دیتی ہے, جیسے وہ گل سڑ جاتا ہے, اگر وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر وہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور اس قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے, بعد میں وہاں کوئی آبادی بن جاتی ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ محفوظ نہیں ہے, کہیں پہ معلومات جمع نہیں ہے, کہیں پہ اس کے بارے میں ساری معلومات موجود نہیں ہے. نہیں, اللہ کیا فرما رہے ہیں, وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ, قَدْ عَلِمْنَا, اللہ نے کہا, اللہ نے کہا کہ ہمیں اس کا علم ہے اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے. ہمیں علم اور ہمیں محفوظ رکھا ہے کہ ہر انسان کہ جس کو قیامت کے روز زندہ کیا جائے گا اس کے بدن کے ذرات زمین میں کہاں کہاں پر ہیں, اور جب حکم خدا ہوگا تو وہ سارے جمع ہو جائیں گے. آیت نمبر 5, بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا, اب وہ ایک الجھن میں مبتلا ہے. یعنی اصل میں انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے. یہ ساری جو الجھن ہے, یہ جو ساری ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, قیامت کی سمجھ نہیں آتی ہے, بنیاد کیا ہے, وہ ہے حق کو جھٹلانا. آیت نمبر 6, اب مزید خدا اس کو کھول کے بیان کریں. آیت نمبر 6, افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا, ہم نے اسے کس طرح بنایا اور مزین کیا اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے. آسمان کے بارے میں خدا نے کہا, کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے, پھر اسے کیسے مزین, مزین یعنی جو ستاروں کے ذریعے اس کو زینت دی ہے, جو اس کو خوبصورت بنایا ہے ستاروں کے ذریعے سے, جیسے بادلوں کے ذریعے سے آسمان کی خوبصورتی, پھر اللہ کہہ رہے اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, آسمان کے ساتھ ایک ایسی تہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے کہ جو زمین کو محفوظ رکھے ہوئے, جس کو اوزون کی سطح بھی کہا جاتا ہے, کہ جو زمین کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں, کہ جو آسمانی کرات وغیرہ, شہاب ثاقب وغیرہ, ایسی چیزیں جو زمین کی طرف آئیں وہ اس سطح کی وجہ سے زمین کے لیے نقصان دہ نہیں رہتے ہیں. آیت نمبر 7, والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. اور اس زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کے خوشنما جوڑے ہم نے اگائے. یعنی زمین کو پھیلایا, پھر اس میں پہاڑ ڈال دیے, اس میں ہر قسم کے خوشنما جوڑے ہم نے اگائے. ये बहीज का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, बहीज नबातात को कहते हैं, जो नबातात हैं। जोड़े का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि हर जो जानदार है, चाहे वो नबातात में से हो, हैवानात में से हो, इंसान हो, वो नर और मादा से, मेल फीमेल से मिलकर बनता है। तो ये पौधों और दरख्तों का भी, जैसा कि साइंस ने आज इसको तजुर्बे से भी साबित कर दिया है कि वो मेल फीमेल के मिलाप से ही दरख्त मजीद वजूद में आते हैं, खुद दरख्तों के फल भी इसी तरह से। तबसर रखता हूं आयत नंबर 8 सूरह काफ की, तबसर रखता हूं वज़िक्रा लिकुल अब्द मुनीब, ताकि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हर बंदे के लिए बीनाई और नसीहत बन जाए। ये जो खिलकत है, आसमान है, जमीन है, पहाड़ है, इसी तरह नबातात के जो जोड़े हैं, ये सब क्या है? ये अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले अब्द मुनीब। अब्द मुनीब क्या? अगर कोई खता हो जाती है, अगर जाने अनजाने में कुछ गलत कर बैठता है, तो फिर ऐसा नहीं होता कि उसी गलती में लगा रहता है, गुनाह पर इसरार करता है, नहीं, वापस लौट आता है। अब्द मुनीब यानी रुजू करने वाला, वापस लौटने वाला, ऐसा जो बंदा है उसके लिए इसमें बीनाई है, यानी वो उसकी आंखों को रोशन करेगी, राह हक को देखने के लिए उसकी आंखें बीना हो जाएंगी। आंखों से मतलब वही दिल की आंखें कि जिसके जरिए से हिदायत को इंसान देख सकता है, और नसीहत का ये यानी नसीहत बन जाए, जरिया नसीहत का जरिया बन जाएगा, यानी ये जो सब कुछ अल्लाह ने बनाया, ताकि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हर बंदे के लिए बीनाई और नसीहत का जरिया बन जाए। आयत नंबर 9, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, और हमने आसमान से बाबरकत पानी नाजिल किया, जिससे हमने बागात और काटे जाने वाले दाने उगाए। यानी पानी के जरिए हयात, ये हरियाली, सब्जा, फसलें जो इंसान खाता है, फल जो इंसान खाता है, लकड़ी जो इंसान इस्तेमाल करता है, गर्ज की बहुत सारी चीजें जमीन से उगने वाली, वो सारा उगने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर एक मेन उंसुर, एक मेन उसका जो जरिया और हिस्सा है, वो पानी है। पानी के जरिए ही वो आबाद होती है, हयात आती है उसके अंदर। बस अलग रहे, हमने आसमान से पानी नाजिल किया, बाबरकत पानी नाजिल किया, बाबरकत समरत वही जिससे उसको जवाल ना हो, ना खत्म होने वाले, नाजिल किया जिसने हमने बागात और काटे जाने वाले दाने उगाए। والنخل باسقات لها طلع نضيد, طلع نضيد, और खजूर के बुलंद बाला दरख्त पैदा किए जिन्हें तह बतह खोशे लगे होते हैं। फिर यानी काटे दाने या फसलें जो गंदम है, जो अनाज है, उनके अलावा आयत नंबर 10 में कहा कि खजूर के बुलंद बाला दरख्त पैदा किए जिनमें तह बतह खोशे लगे हुए हैं। खजूर का जब ये वो छिलके से जब तक बाहर नहीं आता, तो इसका गुच्छा जो है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है, तल और नवीद, यानी ऐसा गुच्छा कि जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, यानी कसरत और बहुत ज्यादा फल जो लगता है। तो बस तह बतह खोशे लगे होते हैं। आयत नंबर 11, रिज़्क लिलइबाद वअहयैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल खुरूज, ये बंदों की रोजी के लिए है, ये सब कुछ, ये जो खाने पीने का, गिजाओं का जिक्र हुआ, ये सब बंदों के लिए रोजी है, और हमने इसी से मुर्दा जमीन को जिंदा किया, यानी इसी जो पानी को नाजिल किया आसमान से, इसी पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया। कज़ालिकल खुरूज, ये जो शुरू में कहा था कि कैसे मुर्दा जिंदा होंगे, तो ये सारी मिसालों के बाद फिर दोबारा अल्लाह कह रहा है कज़ालिकल खुरूज, जिस तरह हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं इस पानी के जरिए से, उसी तरह मुर्दों का कब्रों से निकलना भी इसी तरह होगा। अब फिर रसूलुल्लाह को जब ये लोग झुटलाते हैं, जब ये लोग इनकार करते हैं, जब ये लोग ईमान नहीं लाते हैं, तो यहां खुदा ने फिर अपने नबी की तसल्ली के लिए कि ये ऐसा नहीं है कि पहली दफा किसी नबी को झुटलाया जा रहा है, आयत नंबर 12, कज़बत قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود نے تکذیب کی. قوم نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, اصحاب الرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یمامہ والی سائٹ پہ, بعض روایات کے مطابق, بعض تفاسیر میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یمامہ کی طرف, جو نجد کا علاقہ ہے حجاز کا, اس طرف کی ایک قوم تھی کہ جس میں نبی آیا تھا, کہ جس نبی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا, کنویں میں ڈال دیا تھا. اسی طرح ثمود نے تکذیب کی, ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی, جنہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے. آیت نمبر 13, وعاد وفرعون واخوان لوط, اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے بھی. عاد سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, فرعون مصر, وہی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھا. اخوان لوط, لوط کے برادران, لوط کے بھائیوں نے, لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں, ان کے بھائیوں نے, کیا مطلب؟ قرآن مجید نے انبیاء کا ان کی امت کے ساتھ جو رشتہ بتایا وہ بھائی کا کہا ہے. وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا, جیسے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. چونکہ نبی کو ان کی قوم کا بھائی کہا ہے, لہٰذا یہاں پر برادران لوط کا, یعنی لوط کی قوم. آیت نمبر 14, وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ, اور ایکہ والے, اصحاب الایکہ, یہ جو ایکہ ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. ایکہ درختوں کے گھنے کسی ایک جھنڈ کو کہا جاتا ہے, یعنی درخت بہت زیادہ درخت ہوں, گھنے درخت ہوں, اور اس علاقے کو ایکہ کہا جاتا ہے. تو قوم شعیب علیہ السلام میں سے ایک حصہ ایسا تھا کہ جو ایسے علاقے میں رہائش پذیر تھا. وقوم تبع, تبع یمن کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا. یمن میں ایک بادشاہوں نے حکومت کی جن کو تبع کہا جاتا تھا, تبائے یمن جو کہتے ہیں, جن میں سے ایک جو نیک بھی تھا, جس کا قرآن میں ذکر بھی آیا ہے. قوم تبع یمن کی قوم. کل کذب الرسل, سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق کا وعید, تو میرا عذاب لازم ہو گیا ان پر. یعنی اے میرے نبی, اگر یہ تجھے جھٹلا رہے ہیں, یہ قریش مکہ تجھے جھٹلا رہے ہیں, قیامت تک آنے والے لوگ, یعنی رسول اللہ کی نبوت کا جو بھی انکار کر رہا ہے, قیامت تک آنے والے, تعلیمات رسول کا جو انکار کر رہا ہے, اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو اگر کوئی جھٹلا رہا ہے, تو اے میرے حبیب, تجھ سے پہلے بھی ان تمام انبیاء کو جھٹلایا گیا, اور جب انبیاء کو جھٹلایا جاتا تھا, انبیاء کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا, تو پھر کیا تھا ان کے ساتھ؟ وہی فحق کا وعید, تو میرا عذاب لازم ہو گیا ان پر, میرا عذاب لازم ہو گیا. آیت نمبر 15, افأعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. اب اللہ سوال کر رہا ہے, کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے عاجز آ گئے تھے, بلکہ یہ لوگ نئی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ سوال کر رہا ہے, جس وقت پہلا ان کو پیدا کیا ہے, جیسے اور قرآن کی جگہوں پر ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے, تم تھے ہی نہیں, خدا نے تمہیں وجود بخشا ہے, خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں اس دنیا میں لے کے آیا ہے. تو جس خدا نے پہلی دفعہ خلق کیا ہے, اس کو پہلی دفعہ خلق کرنے میں, پیدا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہے, تو کیا اس کے لیے دوبارہ نئی تخلیق کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ کیوں نئی تخلیق کے بارے میں شک کر رہے ہیں؟ یعنی وہ جس ذات نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو پیدا کیا, وہ اس قسم کی ایک اور کائنات کو پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑ کر دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ یہ دلیل ہے, لیکن صاحبان عقل کے لیے یقین ہے. آیت نمبر 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور بتحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر اٹھتے ہیں, کہ ہم رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اے انسان, جو تمہارے اندر کے وسوسے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے, خدا کو علم ہے ان وسوسوں کے بارے میں بھی جو تمہارے دلوں میں تمہارے سینوں کے اندر اٹھتے ہیں. کیوں کیوں؟ کیونکہ خدا شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہے. بندے انسان کے اللہ کی قربت انسان کے ساتھ کتنی ہے؟ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی یہ بہت زیادہ نزدیکی کا معنی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی جگہ بتا رہے ہیں کہ یہاں اندر جو شہرگ ہے اس کے اندر والی جگہ پہ, یہ اصل میں نزدیکی قریب ہونے کا معنی ہے. اور اگلی آیت, آیت نمبر 17, اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, انہیں وہ وقت یاد دلائیں جس وقت اعمال کو وصول کرنے والے دو فرشتے اس کی دائیں اور بائیں طرف بیٹھے وصول کرتے رہتے ہیں. یہاں پر جو کہا کہ یتلقا کو جو لفظ استعمال کیا ہے, وصول کرنا, اخذ کرنا, دو فرشتے جو انسان کے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں, جو اس سے صادر ہونے والے تمام اعمال اور حرکات کو سب تو ضبط کرتے ہیں, اس کو لکھ لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں, اور ان کے پیچھے خود خدا کا جو احاطہ علمی ہے وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے ہے, وہاں محفوظ ہو رہی ہے. یعنی انسان کے ساتھ ایسے دو فرشتے خدا نے مقرر کیے ہیں کہ جو انسان کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں. اور جو روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف کا فرشتہ نیکیوں کو محفوظ کر رہا ہے اور ایک طرف کا فرشتہ اس کی برائیوں کو اور برے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے. آیت نمبر 18, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے. یعنی جو بات بھی تم زبان سے نکالتے ہو اس پر کوئی نگران ہے, کوئی نگرانی اس پر کرتا ہے. یعنی دیکھیں, فرشتے تو مامور ہیں, اس کے علاوہ بھی خدا کی نگرانی موجود ہے. جو ایک زبان میں زبان سے ایک لفظ بھی نکال رہا ہے تو پھر بھی وہ اس کے لیے نگران ہے جو تیار ہے اس کے سامنے. آیت نمبر 19, اب زندگی اسی طرح نے اللہ کے نظر کے سامنے ہے, پوری نگرانی کے ساتھ تمہاری زندگی گزر رہی ہے. آیت نمبر 19 میں, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, اور موت کی غشی حقیقت بن کر آ گئی, یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی سکرات موت کہ جس سے تو بھاگتا تھا وہ آ گئی. سکرات موت کیا ہے؟ موت کے دوران انسان کے اوپر جو ایک غشی سی طاری ہوتی ہے کہ وجود پر موت کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں, تو اس غشی والی کیفیت کو سکرات موت کہتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 19 میں, موت کی غشی حقیقت بن کر آ گئی, یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اس بارے میں, سکرات موت کے بارے میں ایک روایت تھی کہ جو واقعی لرزا دینے والی تھی, تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر لوں. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سکرات موت کے بارے میں, پوری توجہ فرمائیے گا, سکرات موت اپنے پاس کی ہر چیز کو کھو دینے کی حسرت کے ساتھ ان پر ہجوم کرتی ہے. یعنی پہلا حملہ سکرات موت کا کیا ہے؟ اپنے پاس موجود ہر چیز کو کھو دینے کی حسرت. ذرا حسرت انسان تو تصور کریں, گھر بار, بیوی بچے, دوست احباب رشتہ دار, اب ان سب کو کھو رہا ہے, اب ان سب کے ساتھ تعلق ختم ہونے والا ہے, اس کی حسرت پہلی ہجوم کرتی, انسان ایک دفعہ حسرت میں آ جاتا ہے یعنی کیا ختم ہو گیا, یعنی وہ زندگی کی جس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا, وہ زندگی کی جس کے لیے سب کچھ بھول کے صبح و شام لگا ہوا تھا, کیا وہ ختم ہونے والی ہے؟ وہ اولاد کے جس کے لیے در بدر تھا میں, اب کیا ختم ہونے والا سلسلہ؟ اس کی حسرت ایک دفعہ ہجوم کرتی ہے, اب کیا ہوتا ہے؟ ان کے بدن کے اعضاء سست ہو جاتے ہیں, بدن کا جو وجود ہے جسمانی طور پر اعضاء انسان کے سست ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے, چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ موت ان میں نفوذ کرنے لگتی ہے, انسان کے وجود پر موت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر اذان محترم جس طرح امیر المومنین بیان کر رہے ہیں, اگر تھوڑا سا ہم تصور کریں, میں لرز گیا تھا جب میں اس روایت کو میں نے پڑھا, یعنی خدا ان سے تھوڑا تصور کریں تو وہ کیفیت کیسی کیفیت ہوگی, بلا کی کیفیت. ان کے اور ان کی زبان کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے, یعنی زبان موجود ہے لیکن اب بول نہیں پاتا, خود ہے یعنی روحانی طور پر موجود ہے ابھی تک, حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان ہے, اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے کان سے سن رہا ہوتا ہے, اس کی عقل و ہوش صحیح و سالم ہوتے ہیں لیکن وہ بات نہیں کر سکتا, یعنی موت طاری ہو رہی ہے, بدن کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے اور ہر چیز کے کھو دینے کی حسرت بھی ہے, زبان پر اثر ہو چکا ہے, اب زبان بات نہیں کر پا رہا, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, عقل میں بھی موجود ہے لیکن بات نہیں کر سکتا, کہہ بھی نہیں سکتا, توبہ بھی نہیں کر سکتا, کچھ کہہ نہیں سکتا. اس حالت میں, اب اس حالت میں بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے تصور کریں, اس حالت میں وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کس راستے میں فنا کی اور اپنا زمانہ کس راستے میں ختم کیا, اس دولت و ثروت کی یاد اسے ستاتی ہے جس کے جمع کرنے میں اس نے چشم پوشی سے کام لیا, اور حلال و حرام اور مشکوک و مشتبہ اکٹھا کرتا رہا, اور اس کے جمع کرنے کے نتائج اور ذمہ داری اپنے کندھے پر لے گا, یعنی یہ جو مال کمایا اس میں حلال و حرام کا لحاظ نہیں کیا, مشتبہ مال کا لحاظ نہیں کیا, جمع کرتا رہا اور اس کی ذمہ داری اپنے کندھے پر لے لی, حالانکہ ان سے جدائی اور فراق کا وقت آ پہنچا ہے, اس مال سے کہ جس کے لیے سب کچھ ساری زندگی خجل خوار ہوتا رہا ہے, اب اس سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور وہ مال پسماندگان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا, اب وہ اس اولاد اور بعد میں رہنے والوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اس کے کسی کام نہیں آنے والا, وہ تو اس سے متنعم ہوں گے, ان کو تو بڑی نعمت ملے گی, ان کو تو بینک بیلنس ملے گا, ان کو تو بنی بنائی جائیداد مل جائے گی اور وہ فائدہ اٹھائیں گے, لیکن اس کا حساب و کتاب اور اس کے لیے جواب دہی اس کے ذمے ہوگی, یعنی ذرا غور کرے عزیزان محترم, میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے, میری درخواست ہے ہر اس سے کہ جس کو اس بات کی, یہ جو سن رہے ہیں ہم امیر المومنین کا جو فرمان اس آیت کے زمن میں کہ سکرات موت کے وقت حالت کیا ہو رہی ہے, عزیز جس مال کو جمع کیا ہے, جو بینک بیلنس بنا لیا ہے, جو مال و ثروت جائیداد جمع کی ہے, جب موت کا یہ مرحلہ آنا ہے تو اس وقت یہ احساس ہونا ہے یہ جو سب کچھ میں نے جمع کیا, حلال و حرام کی پابندی بھی نہیں کی, اب میں اس سے جدا ہو رہا ہوں اور یہ میرے بعد, انہی میرے بعد پسماندگان کے کام آئے گا, ان کے لیے تو نعمت ہوگی, ان کو تو بنا بنائے گودام دکان بینک بیلنس گاڑی سب کچھ مل جائے گا, लेकिन इसने जवाब देना आगे जाके, अजीज अगर अभी बेदार हो जाओ, अगर अभी समझ में आ जाए, अगर अभी इस्लाह कर ले, तो फिर वो मौत का मरहला जिस तरह की सख्ती है वो सख्ती आसान हो जाएगी, फिर मुतमईन रूह के साथ खुदा के सामने हाजिर हो जाएगा। एक और जगह पर इसी सकरा पे मौत के बारे में, अब मुझे और आपसे एक मुखातिब होकर, यकीनन मेरे मोमिनीन ने यकीनन दुनिया इंसानियत के अजीम मुअल्लिम मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर वही चीज जिसका तुम्हारे मुर्दू ने मुशाहिदा किया है तुम भी देख लेते तो घबरा जाते और डर जाते, हक की बातों को सुनते और इताअत करते, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा है वो तुमसे छुपा हुआ है और अनकरीब पर्दे हट जाएंगे और तुम भी उसका मुशाहिदा करोगे। लेकिन अफसोस का मकाम क्या है, उस वक्त सिर्फ मुशाहिदा ही कर सकता है, अब कार्य अमल का वक्त गुजर चुका है, अब अमल का वक्त खत्म, अब अमल का दरवाजा बंद, अब अगले मरहले की तरफ मुंतकिल होने का वक्त है। अजीज ए मेरे भाइयों, भाइयों और बहनों, बरादरान खारान, अगर तवज्जो करें, और वजाअत सकरतुल मौत बिलहक, बरहक है मौत का सकरात, सकरात मौत बरहक, हकीकत बनकर सामने आ जाएगी, आने वाली है, अगर उससे पहले इस्लाह कर ले, उससे पहले अगर तौबा की जाए, तो फिर इंसान लौट आए अपने परवरदिगार की तरफ। बिलखुसूस जो बाल कमाया है, जिसको जमा किया है और अपने लिए एक अपने तई हमने जैसे अपने लिए एक महफूज जिंदगी का बंदोबस्त कर लिया है, मौत का क्या पता है। लिहाजा जो बुजुर्ग मेरी बात सुने, अगर आप अभी भी साहिब इख्तियार हैं तो अपने वाजिबात को अदा करें। अगर आपके माल, आपके जायदाद, आपकी ये दौलत अगर आपकी कब्र संवारने का काम नहीं आएगी, अगर आपकी आकबत बखैर होने के लिए काम नहीं आएगी, तो याद रखें आज की जो नस्ल बन चुकी है, आज जिस तरह का माशरा बन चुका है, अक्सरियत ऐसा है कि इधर माँ बाप इंतकाल कर जाएं और उधर औलाद उनकी बनाई हुई दौलत पर ऐश करेंगे, न उन माँ बाप की वाजिबात अगर रह गए हो, खुम्स रह गया था उसकी अदायगी की कोशिश करेंगे, न जकात की अदायगी की कोशिश करेंगे, न नमाज रोजे अगर रह गए हैं तो उनको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं करते अजीज। लिहाजा इस तरह मुतवज्जे रहें, और वो हम में से वो लोग कि जिनके माँ बाप ने या जिनके उनसे पहले के लोगों ने उनके लिए दौलत और उनके लिए जायदाद बनाकर छोड़ दिए और हम उनकी दौलत और उनकी जायदाद में आराम से फायदा उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजार रहे हैं और उनको फरामोश कर दिया है कि जिन्होंने ये सब कुछ किया था, तो मेरे अजीजों मुतवज्जे होने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। और अगर उनकी वाजिबात, अगर उनका कोई कर्ज, अगर उनके ऊपर कोई हक था तो उसको अदा करें, ताकि अगले उस आलम का, आलम बरजख का, अगले उस मरहले का जो 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 उनके ऊपर वो मरहला आ चुका है वो उनके लिए आसान हो जाए, वहां जिस अजाब में गिरफ्तार है उससे छुट जाए। लिहाजा वो औलाद कि जिनका बाप इस दुनिया से गुजर चुका है, तवज्जो करें, ढूंढे, तलाश करें। ऐसा तो नहीं था कि मेरे बाप के ऊपर किसी का हक था, किसी का कर्ज था, खुम्स वाजिब था, जकात रहती थी, नमाजें कोई रहती थी, रोजे कोई रहते थे, किसी की दिल आजारी की थी, किसी को नाराज छोड़कर गए थे, किसी पर जुल्म कर बैठे थे, किसी पर ज्यादती कर बैठे थे। तहकीक करें, जस्तजू करें, और अगर ऐसी चीजें सामने आ जाएं तो आगाज करें अपने उन वालिदैन का, अपने बाप का, अपने वालिदैन के उन हुकूक को, उन वाजिबात को जो उनके रह गए उनको अदा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी औलाद भी आपके साथ इसी रविश पर चलेगी कि खुदा ने खास्ता अगर आपके वाजिबात रह जाए, अगर आपके ऊपर कोई चीज रह जाए, कोई हक, कोई कर्ज, कोई चीज रह जाए, अगर आपने अपने पुरखों के, अपने बुजुर्गों के, अपने वालिदैन के इन चीजों को अदा किया है, इसका लिहाज किया है, तो फिर आपकी औलाद آپ کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گی. لہذا وجاءت آیت نمبر 19 سورہ قاف کی وجاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید, اور موت کی غشی حقیقت بن کر آ گئی, یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. بس عزیزان محترم, اس سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں, اور جو اپنی اصلاح کر لے, جو توبہ کرے, جو لوٹ آئے, پچھلے گناہوں کی اگر تلافی ہونے والی ہے تلافی کر لے, حقوق ادا ہونے والے ہیں ادا کر دے, واجبات جن کو قضا کرنا ہے ادا کرنا ہے وہ ادا کرے, اور دوبارہ نافرمانی کی طرف رخ نہ کرے, تو پھر اور یسلم و تسلیم والی کیفیت میں آ جائے, تو پھر اس کی زندگی پرسکون حسین گزرے گی, اس دنیا میں بھی اس کے لیے خدا کی رضا, اور آخرت اور سکرات موت بھی اس کے لیے آسان ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ, ہم آیت نمبر 20 سے کل درس کا آغاز کریں گے. جی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تمام برادران و خواہران جو درس میں ہمارے ساتھ شامل تھے, سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, مریضوں کی شفایابی کے لیے, بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے, مشکلات کی آسانی کے لیے, گناہوں کی مغفرت کے لیے, عاقبت بخیر ہونے کے لیے, اور سکرات موت کی آسانی کے لیے, اور اس آسانی کو اپنے لیے فراہم کرنے کے اسباب کی طرف جستجو کرنے کے لیے, اس موجودہ وبا کی وجہ سے جو لوگ اس میں متاثر ہوئے ان کی شفایابی کے لیے, اور اس کی وجہ سے جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی آسانی کے لیے, امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے, رہبر معظم آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی صحت و سلامتی عمر درازی کے لیے, اور تمام عالم اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے, بالخصوص جو مسلمان برسر پیکار ہیں ان کی فتح و کامرانی, ان کی مدد و نصرت کے لیے, پانچ مرتبہ آئے مجد کی تلاوت کر کے دعا کریں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرض المسلمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.